3 مئی 2013، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے. عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. حدیث کا نمبر ہے 121. مولانا اس حدیث کا مطلب کیا ہے بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس حدیث کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یہ بہت عجیب حدیث ہے، کیونکہ آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوگا کہ وہ فیل کریں گے لوگ جو حدیث میں کفر کا فیل بتایا گیا ہے. ایسا کیوں ہوگا؟ تو اس حدیث کی یعنی معنوی ترجمہ اگر میں کروں تو وہ یہ ہوگا کہ اس میں ان اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کچھ ایسے اسباب پیش آئیں گے جن اسباب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپس میں تلواریں چلائیں گے، آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے. تو رسول اللہ نے پیشگی طور پر متنبہ کیا کہ یہ اسباب تو بہرحال پیش آئیں گے، فطرت کے قانون کے تحت، لیکن تم کو بہت باشعور رہنا ہے اور ان اسباب کے باوجود تم کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو. تو یہ حدیث حقیقت میں ایک انتباہ ہے، ایک وارننگ ہے، پیشگی. اب سوال یہ ہے کہ اسباب کیوں پیش آئیں گے، ایسے اسباب کیوں پیش آئیں گے؟ دیکھیے، میں جہاں تک غور کر کے سمجھ پایا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت ہی گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں. سادہ بات نہیں کہ خامخواہ کیوں گردن ماریں گے لوگ. جو رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں وہ لوگ آخر ایک دوسرے کی گردنیں کیوں کاٹیں گے؟ تو بہت سوچنے کی بات ہے. تو اس پر غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں، اسلام جو ہے اس انسان کی تاریخ میں ایک نئے انقلاب کا آغاز تھا. چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 7ویں صدی عیسوی میں ان رسول اور صحابہ رسول کے زمانے میں سارا معیاری انقلاب برپا ہو گیا، اس لیے وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے. وہ اتنا زیادہ بڑھاتے چڑھاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی وقت سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ بالکل غلط تصویر ہے تاریخ کی. ایسا کبھی ہوتا نہیں. دیکھیں، سماجی انقلاب جو ہے یا اجتماعی انقلاب جو ہے وہ لمبے پروسیس کے بعد اپنے نقطۂ انتہا کو پہنچتا ہے، اپنے کلمینیشن کو. یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ آپ جادو چھڑی چلائیں اور سماج میں کوئی بڑا انقلاب آ جائے، بالکل ناممکن بات ہے. لیکن ہمارے لوگ چونکہ افضلیت کے اصطلاح میں سوچتے ہیں، اس لیے ایسی کتابیں لکھ رکھے جیسے کہ بس اسی زمانے میں وہاں پر ایک معیاری نظام قائم ہو گیا تھا، جو کہ خلاف واقع ہے. دیکھیں، اس میں دو باتوں پر غور کیجیے. اسلام نے انسان کی تاریخ میں دو بہت بڑی تبدیلیاں کی، ان تبدیلیوں کا آغاز کیا. ایک تو وہ جو آپ نے اعلان فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ لا فضل للعربین علی عجمین ولا لاسود علی احمر، اس کے معنی کیا تھے؟ اس کے معنی کہ قدیم زمانے میں جو عدم مساوات کا جو ماحول تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا, سب کو مساوی درجہ دے دیا. لیکن مساوی درجہ صرف اعلان سے نہیں ہوا کرتا, رسول اللہ نے ایک پروسیس کا آغاز کیا. ایسا نہیں کہ اسی وقت مساوات قائم ہو گئی. تو دیکھیے قدیم زمانے میں ہزاروں سال سے عدم مساوات کا ماحول تھا. تو آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کیا نظری طور پر کہ اسلام اس کو ختم کرتا ہے. دوسری چیز جو اسلام نے ختم کی وہ تھی خاندانی حکومت, جو کہتے ہیں ڈائناسٹی, امرہم شورا بینہم, کہ اب حکومت کا جو نظام ہے وہ شورا پر چلے گا. وہ ایسا نہیں کہ بادشاہ کے بیٹا بادشاہ, حاکم کے بیٹا حاکم, یعنی خاندانی نظام جو کہتے ہیں جس کو ڈائناسٹی, وہ نہیں رہے گا. تو ایک طرف اسلام نے خاتمہ کیا عدم مساوات کا, دوسری طرف خاتمہ کیا یعنی خاندانی بادشاہت کا. لیکن سادہ بات نہیں تھی, اسی کی وجہ سے لوگ ہزاروں سال سے دبے دبائے رہتے تھے. ایک طرح کا کمپلسری ڈسپلن قائم تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی ان کا درجہ تو بڑا ہے, ہمارا درجہ چھوٹا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جو حاکم ہے وہی اقتدار, اسی کے پاس, ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں. یعنی اس کو مان کر کے وہ زندگی گزار رہے تھے. تو ماحول میں کمپلسری طور پر ایک ڈسپلن قائم تھا. اب جب یہ اعلان کیا گیا کہ مساوات ہوگی اور اعلان کیا کہ خاندانی بادشاہت نہیں ہوگی, تو اچانک وہ ڈسپلن جو روایتی طور پر قائم تھا وہ ٹوٹ گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی برابر ہیں, جیسے وہ ویسے ہم. تو لیکن یہ مساوات کا جو دور تھا اس کے لیے ضرورت تھی تعلیم. ایجوکیٹڈ لوگ ہی جو ہے جو باشعور ہو چکے ہوں وہ کسی جبر کے بغیر ڈسپلن میں رہ سکتے ہیں. لیکن یعنی ایجوکیشن بمانا ماس ایجوکیشن عمومی طور تعلیم کے لیے ضرور تھا کہ پرنٹنگ پریس آئے. پرنٹنگ پریس تو ابھی آیا نہیں تھا. دیکھیے ماس ایجوکیشن اس وقت آئی ہے دنیا میں جب پرنٹنگ پریس آیا. مسلمان اپنی ادبی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ اس زمانے میں ماس ایجوکیشن آ گیا تھا, حالانکہ فرضی بات ہے. ماس ایجوکیشن تب آتا ہے جب کہ پرنٹنگ پریس آئے, کتابیں چھپیں, ہر آدمی کے لیے کتاب آسان ہو جائے لینا, پھر ہر جگہ تعلیمی ادارے قائم ہوں. تو قدیم زمانے میں زبانی طور پر علم چلتا تھا یا مخطوطات چلتا تھا, اس پر ماس ایجوکیشن نہیں آ سکتی تھی. تو اسلام نے آغاز کیا مساوات کا اور یعنی شورائی حکومت کا, لیکن اس کے لیے جو سپورٹنگ بیس تھی وہ ابھی قائم نہیں ہوئی تھی. وہ اس وقت قائم ہوئی جب کہ دنیا میں پرنٹنگ پریس آیا اور کتابیں چھپ چھپ کے پہنچنے لگیں. تب لوگوں کو یعنی شعوری تنظیم ہوئی, لوگ باشعور بنے کہ وہ اپنے شعور کے تحت وہ ڈسپلن کے ساتھ رہیں. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعلان تو کر دیا گیا ہے, اعلان تو کر دیا گیا, لیکن ابھی اس انداز پر لوگوں کی تربیت ہوئی نہیں ہے. اس انداز پر لوگوں کی تعلیم ہوئی نہیں, اس انداز پر عمومی طور پر سب کا شعور بنا نہیں. تو روایتی طور پر وہ کبھی کنٹینیو رہے گا, وہ اس بنا پر ایسا ہوگا کہ لوگ اسی روایتی ذہن کی بنا پر لڑنے لگیں گے. یعنی وہ مساوات کا اعلان عملاً یہ ہوگا کہ ہر آدمی سمجھے کہ میں بھی برابر ہوں, خاندان نے بہت خاتمہ مانے ہوں گے کہ میں بھی برابر ہوں, تو ہر ایک دوسرے کے لیے مسئلہ بن جائے گا, کوئی مانے گئی کسی کی بات. پہلے مان رہے تھے انڈر کمپلشن, اب ماننا ہے اپنے ارادے سے. ارادہ اس وقت بنتا ہے صحیح جب کہ ایجوکیشن ہو, وہ بھی ہوئی نہیں ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس بات کو پیشگی طور پر جانا کہ لوگ یعنی اس یہ جو اسلام نے جو مساوات کا اعلان کیا ہے, خاندان بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کیا, تو عملاً کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں لڑائی بھڑائی بہت جلد لڑنے بڑنے لگیں گے, کیونکہ ابھی ڈسپلن پیدا نہیں ہوا ہے. تو آپ نے انتباہ دیا کہ اسباب تو تم کو اسی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن تو اپنے اللہ کے خوف سے اپنے آخرت کے نجات کے کو سوچ کر کے اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا, لڑائی بھائی مت کرنا. کہ عمل آسانی کو آپ جانتے ہیں, بہت جلد مسلمانوں میں آپس کی لڑائی شروع ہو گئی, اور جب آپس کی لڑائی شروع ہو گئی تو وہ دوبارہ وہی روایتیں قائم ہو گئیں جو آج تک جاری ہے. یعنی مسلمانوں میں صحیح معنوں میں ڈسپلن کی روایت قائم ہی نہیں ہوئی, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. اسی پہلو کی طرف اشارہ کیا ایک اور حدیث میں کہ اگر تم یعنی ایک روایت قائم کرنا ہے, نئی روایت, کہ پہلے حالات کے دباؤ کے تحت لوگ دبے دبائے رہتے تھے اور ایک ڈسپلن قائم تھا, اب تمہیں اپنے شعور کے تحت زیادہ یعنی باشعور مزاج کے تحت تمہیں ڈسپلن قائم کرنا ہوگا, لیکن لوگوں نے قائم نہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو دوبارہ یہی روایت قائم ہو جائے گی, نئی اس قسم کی روایت. اسی لیے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں جب تلوار داخل ہوگی تو پھر دوبارہ اٹھائی نہیں جائے گی. وہ اذا دخل السیف فی امتی لم یرفع عنہا حتی یوم القیامہ. تو جو روایت, دنیا کا نظام روایت پہ چلتا ہے, تو اسلام چاہتا تھا ایک نئی روایت قائم ہو, ڈسپلن کی, نظم کی ایک نئی روایت, جس میں آپ جو حاکم ہے اس کو تسلیم کریں, جو بڑا ہے اس کو تسلیم کریں شعوری ارتقاء کے تحت. لیکن جب نئی یہ نظام یعنی یہ روایت اگر نہیں قائم کریں گے تو پھر دوبارہ وہ تاریخ چل پڑے گی اسی اس پر, چاہے وہ چل رہی ہے آج تک. اور مسلمان جو ہے جہاں دیکھیں لڑنے بڑنے میں لڑتے بڑھتے رہتے ہیں. تو مساوات آنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر آدمی سمجھا کہ میں بھی کچھ ہوں, دوسرا ہی نہیں ہے میں بھی کچھ ہوں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ دوسرا ہی سب کچھ ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یعنی ہزاروں سال کی روایت کے نتیجے میں لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ بھائی جو زمیندار ہے وہی سب کچھ ہے, جو حاکم ہے وہی سب کچھ ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ سے ایک کمپلشن کے تحت ایک نظم قائم تھا. اب جو ٹوٹ گیا وہ تو لوگ یہ وہ کہ جیسے وہ ویسا میں, جیسا وہ ویسا میں, لوگوں لڑنے لگے لوگ. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ اس قسم کی یعنی ایک نئی روایت جو قائم ہوتی وہ قائم نہیں ہوئی. ایک نئی روایت قائم ہونی تھی کہ مساوات ہو تب بھی لوگ ڈسپلن میں رہیں, حاکمانہ یعنی خاندانی بادشاہت نہ ہو تب بھی لوگ ڈسپلن میں رہیں شعور کے تحت. تو اس معاملے کو دیکھیے کبھی بھی مسلمانوں نے سمجھا نہیں, اس اصول کے تحت اس تعلیمی نظام کبھی نہیں بنایا لوگوں نے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے آج تک بھی اس اصول کے تحت نہیں, لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ اس نظام نے اگر مساوات قائم کی ہے تو ایک ذمہ داری ڈالی ہے, ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر سب لوگ مساوات سب کو مساوی ہیں لیکن پھر بھی تم کو اپنے آپ کو نظم میں رکھنا ہے. اگرچہ خاندانی بادشاہت اب نہیں ہے لیکن پھر بھی تم کو اپنے آپ کو نظم میں رکھنا ہے. تو ایک نئی روایت جو مطلوب تھی وہ قائم نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے دیکھیے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بنو ہاشم سے لڑ گئے بنو امیہ, بنو امیہ سے لڑ گئے بنو عباس, بار بار ایک دوسرے کو لوگ ٹکراتے رہے. پہلے نہیں لڑتے تھے کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو حکومت ملی نہیں ہے, حکومت تو ملے گی بادشاہ کے بیٹے کو. اب ہر آدمی وہ ہوگا ایمبیشس ہو گیا, ہر آدمی سمجھا کہ میں بھی حکومت کر سکتا ہوں. پہلے سمجھتے تھے کہ حکومت وہ کرے گا جو بادشاہ کا بیٹا ہے. ہزاروں سال سے یہ روایت جو قائم ہو گئی تھی کہ جو بادشاہ ہے اسی کے بیٹا حکومت کرے گا. اب حکومت اب جب خاندانی بادشاہت نظام اسلام نے ختم کیا تو نئے دور میں ہر آدمی سمجھ لگا کہ میں بھی حاکم بن سکتا ہوں. تو ہر آدمی ایمبیشس ہو گیا, ایمبیشس جس کو دیکھے جھنڈا اٹھائے ہوئے, جس کو دیکھے جھنڈا اٹھائے ہوئے کہ میں بھی بن سکتا ہوں. تو پہلے یہ تھا کہ میں بھی نہیں بن سکتا, بادشاہ کے بیٹا ہی بنے گا. تو اس کا جو بدل تھا کیا, بہت ہی باشعور سماج, بہت ہی تعلیم یافتہ سماج. تو قدیم زمانے میں اس لیے نہیں بن پایا ایسا سماج کیونکہ ماس ایجوکیشن ممکن نہیں تھی, لیکن جب پرنٹنگ پریس آیا تب بھی مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. پرنٹنگ پریس آنے کے بعد پچھلے 200 سال میں مسلمان جو کتابیں جو لٹریچر تیار کیا وہ سب احتجاجی لٹریچر ہے, تعبیری لٹریچر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک بھی تعبیری کتاب یہاں سے تک نہیں لکھے گی, سب احتجاجی لٹریچر, فرقوں کے خلاف, حکومتوں کے خلاف, اس کے خلاف, ان کے خلاف. تو جیسے آج میں ریڈیو پہ سن رہا تھا کہ شاہ اللہ صاحب نے احمد شاہ عبداری جو کابل کا حاکم تھا اس کو دعوت دی کہ انڈیا میں مراٹھے بہت زور کر رہے ہیں تو انڈیا پر حملہ کر کے ان کا زور توڑ دو. تو اس نے وہاں سے آ کر حملہ کیا, بہت بڑی فوج لے کر آیا, اب مراٹھوں کے بہت مراٹھوں کو مار ڈالا. لیکن کیا ہوا, کیا مراٹھوں کا زور ٹوٹا؟ آج مراٹھے پہلے زیادہ طاقتور ہیں, پورا ایک اسٹیٹ جو مہاراشٹر ہے اس میں حکومت کرتے ہیں وہ. تو یہ سب کام تلوار سے نہیں ہونا تھا, اس کے لیے تعلیم کی ضرورت تھی. تو تعلیمی نظام کو لوگوں نے اس انداز سے بنائی نہیں, چونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ سارا کام تو ہو چکا ہے, ساتویں صدی اسی میں سارے انقلاب برپا ہو چکا ہے, اس راز سے واقف نہ ہو سکے کہ ساتویں صدی عیسوی میں جو ہوا تھا وہ یہ کہ ایک پروسیس چلایا گیا تھا, اس پروسیس کو ہمیں سپورٹ کر کے آگے بڑھانا ہے اور اس کو نقطۂ انتہا تک پہنچانا ہے. اور پھر جب پرنٹنگ پریس آیا تو اس کی مدد لے کر کے ہمیں لوگوں کی شعوری تنظیم کرنی ہے کہ سب لوگ کو مساوات حاصل ہو, تب بھی لوگ ڈیوٹی کو یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں. یعنی مساوات ہے تب بھی لوگ ڈیوٹی کانشس ہوں. حکومت کا حق ہر ایک کو ہو گیا تب بھی حاکم سے ٹکراؤ نہ کریں. اس کے لیے ضرورت تھی کہ ان کے اندر یعنی باشعور شہری ہوں, ڈیوٹی کانشس افراد ہوں اور ڈسپلن کو ماننے والے لوگ ہوں. یہ سب تعلیم کے ذریعے ہونا تھا. تو یہ دونوں حدیثیں آپ غور کیجئے. ایک حدیث تو یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسری گدنے کاٹ مت کاٹنا کیونکہ کافرانہ فعل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تلوار داخل ہوگی میری امت میں تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. اس کے معنی کیا کہ نئی روایات اگر تم نے نہیں قائم کی, نئی روایات یعنی صالح اقدار پر جو ایک نئی روایت قائم ہونا ہے وہ نہیں قائم کیا, تو کیا ہوگا کہ دوبارہ مار کاٹ شروع ہو جائے گی. یعنی جو اصلاح کی گئی ہے وہ اصلاح صرف مار کاٹ کی صورت اختیار کر لے گی. یہ مطلب اس حدیث کا ہے. تو اب جو ہم کسی صدی میں پہنچے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, ری اسس کرنا ہے. یعنی ہمیں یہ جاننا ہے کہ ویئر وی مس دا ٹرین, کہاں ہم نے سواری چھوڑ دی. تو وہ آغاز ہی میں سواری چھوڑ دی. تو اب ہمیں کم از کم یہ کرنا ہے کہ تعلیم کو, یعنی تعلیم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسائل کی مہارت حاصل کر لیں, یہی تعلیم ہے. آج میرے پاس دو نوجوان آئے تھے تو اس میں ایک صاحب تھے, ان کی 20 سال عمر ہو گئی ہے. میں نے کہا آپ کیا تعلیم آپ کی ہوئی ہے؟ تو ان کا میں نے حافظہ کیا. یعنی 20 سال کی عمر ہو گئی ہے ابھی انہوں نے حافظہ کیا, حافظ بنے. تو میں نے کہا اب کیا کریں گے؟ کہا اب دینی تعلیم حاصل کریں گے. تو میں کہا 20 سال کے بعد تعلیم کا آپ شروع کریں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ طریقہ غلط ہے کہ آغاز ہی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بچوں کو قرآن کا حفظ کروا دو. نہیں, اس سے کہیے قرآن تو تم کو ساری عمر پڑھنا ہے, ساری چاہے تدبر کر کے پڑھو چاہے حافظہ کر کے پڑھو, لیکن ایجوکیشن لینا ہے, چاہے دینی ایجوکیشن یا سیکولر ایجوکیشن. اس زمانے میں دیکھیے 6 سال کی عمر سے باقاعدہ تعلیم شروع ہو جاتی ہے. تو 6 سال کی عمر سے آپ کو باقاعدہ بچے کو ڈالنا چاہیے یا تو دینی تعلیم کے راستے میں یا سیکولر تعلیم کے راستے میں. اور یہ حافظہ جو ہے کہ شروع میں حافظہ کروا دیتے ہیں تو اس کا دماغ تو ٹھپ ہو جاتا ہے, ابھی دماغ کمزور ہوتا ہے اس کا اور پھر بوجھ ڈال دیتے حافظے کا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے قرآن ہماری مقدس کتاب ہے تو اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بچپن ہی میں آپ حافظہ کروائیں. بچپن میں آپ ڈالیں بچے کو پراپر ایجوکیشن کے راستے پر اور اس کو یہ ایسا کریں کہ وہ قرآن کو اپنی مذہبی کتاب کے طور پر پڑھتا رہے, چاہے تدبر کر کے پڑھتا رہے چاہے حافظہ کر کے پڑھتا رہے. وہ تو ساری زندگی اس کو کرنا ہے یہ کام. اس طرح سے آپ قرآن کے یعنی قرآن کا بھی حصہ ملتا رہے گا آپ کو اور تعلیم کے فائدے ملتا رہے گا آپ کو. کیونکہ مسلمان میں ایسا کوئی ہوا نہیں, ایسا کچھ نظام بنا نہیں, نہ پہلے بنا نہ اب بنا. یہ تعمیر افراد, تعمیر سماج, یہ اس زہر کے تحت ہمارے تعلیمی نظام کبھی بنا نہیں, آج بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ اس کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے سارے معاملے کو سدھارا جائے. تو میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اس رواج کو ختم کریں کہ بچپن میں کہہ دیں کہ سب حفظ کرو, حفظ کرتے کرتے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ناپختہ ذہن اب مزید ترقی قابل نہیں رہتا. وہ تو آپ دنیا کے رواج کے مطابق بچے کو ڈالیے, یعنی پراپر ایجوکیشن میں, چاہے دینی راستے میں چاہے سیکولر راستے میں, اور قرآن کو کہیے کہ الگ سے پڑھے. وہ اپنے ذوق کے مطابق چاہے تدبر کر کے پڑھے یا حفظ کر کے پڑھے, اپنے ذوق کے مطابق وہ زندگی بھر چلتا رہے. وہ نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان زبان میں سب سے تعلیمی اعتبار سے سب سے زیادہ بیکورڈ لوگ ہیں ساری دنیا میں, تعلیمی اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ مسلمان ہیں. ابھی آپ دلی میں اگر پتہ کیجئے جتنے پیسے والے مسلمان ہیں اپنے بچوں کو کرسچن اسکول میں داخل کرتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کرسچن اسکول میں تعلیم اچھی ہوتی ہے. دلی میں ایک بھی مسلم اسکول نہیں ہے جو کرسچن اسکول کے مقابلے میں ہو. ایک صاحب, میں نے کئی لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ, یعنی ایسے لوگ جو کہ دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کرسچن اسکول میں کیوں؟ کہیں کہ بھائی وہاں پر اسٹینڈرڈ اچھا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ جو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں تو اچھے اسکول قائم کیے مسلمانوں کے. آپ غور کیجئے کہ سارے دلی میں ایک بھی اسٹینڈرڈ کا مسلم اسکول نہیں, جبکہ بہت سے اسکول ہیں کرسچن کے, تو پیسے والے مسلمان وہاں ان کو داخل کرتے ہیں. ایسے کیسے ہوگا؟ تو اسلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا اس کے لیے ایک متوازی تعلیمی نظام چاہیے, ایک متوازی تعلیم نظام. وہ قائم نہیں ہوا. متوازی تعلیم تعلیمی نظام مانے کہ اس اسلام کے اس تصور کے مطابق, اس انقلابی تصور کے مطابق افراد تیار ہوں کہ جو مساوات کے باوجود اپنے کو ڈسپلن رکھیں اور حکومت کا حق دوسرے کو دیتے ہوئے اپنے کو نظم کا پابند کریں. اب کیا ہے, اب ہر آدمی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے, ہر آدمی گن اٹھائے ہوئے ہے, نہ کوئی ڈسپلن ہے مسلمانوں میں, نہ کوئی نظم ہے. تو اب دوبارہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلام جو نے جس انقلاب کا آغاز کیا تھا تو اس کے لیے ہمیں ایک متوازی تعلیمی نظام درکار ہے. جیسے آپ یورپ امریکہ میں دیکھیں, وہاں جو ان کے جو نظریات ہیں, جمہوریت, سیکولرزم وغیرہ, سائنس, تو ایک متوازی تعلیمی نظام ان کا ہے. ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, ان کے جو نظریات ہیں, اس کے ساتھ ایک متوازی تعلیمی نظام ہے, بہت ہی معیاری تعلیمی نظام. ہمارے بھی یہ چاہیے کہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے, جو ہمارے نظریات ہیں, جس پر فخر کرتے ہیں, تو وہ فخر بالکل سالانہ فخر ہوتا ہے, کیونکہ ہم جو متوازی تعلیمی نظام درکار تھا وہ ہم نے قائم نہیں کیا. تو اب سے ہمیں یہ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو مسلمان صرف ایک شکایت کرنے والے گروہ بن جائیں گے, احتجاج کرنے والے گروہ بن جائیں گے, اس سے زیادہ انہیں کچھ ملنے والا نہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ماضی غلطی کو نہ دہرائیں اور اپنی اصلاح کریں اور امت کو صحیح راستے پر ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
فرحاد احمد سلفی, عمری, دہلی. مولانا, آج آپ نے جو حدیث کی تشریح کی کہ رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں حقیقت میں کہ تم لوگ ڈیوٹی کانشیس بنو, رائٹ کانشیس نہیں بننا, جس کی بنیاد پر تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا, تو آج میں پہلی مرتبہ اس کو جانا ہوں. پھر اس کے لیے جو ضرورت تھی کہ تعلیمی نظام قائم ہو ایسا جو متوازی ہو اس کانسیپٹ کے، وہ آج تک قائم نہیں ہو سکا، تو وہ بھی میرے لیے ایک بالکل نئی چیز ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے. تو یہ دونوں میرے نالج اور معرفت میں بہت ہی زبردست اضافے کی بات ہے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس پر عمل کروں.